ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم ان کا کہنا ہے کہ پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے خدایا تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا
بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر ہیں مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی 8-9 تک کی آیات تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینہ صحافت پیش کیا جائے گا۔ اور سامعین، اس کے بعد پروگرام دریچے آپ سن سکیں گے۔ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا ایرانی مشاہیر۔ سامعین، حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ قوم ہرگز فلاح اور رستگاری نہیں پائے گی جو مخلوق کی خوشنودی کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے۔ تو سامعین، لیجیے آپ سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہے، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائے سب سے پہلے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ جنوبی افریقہ کے صدر نے کہا ہے کہ بریکس گروپ کے سربراہوں نے ایران اور 5 دوسرے ممالک کی اس گروپ میں رکنیت سے اتفاق کر لیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ برکس گروپ آزاد ممالک کو یک طرفہ پالیسیاں مسلط کیے جانے کے مقابلے اور اقتصادی تعاون کے مقصد سے متحد کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ ہندوستان کے خلائی مشن نے چاند کی سطح پر کھوج شروع کر دی ہے۔ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے خصوصی اجلاس میں شام کے مستقل مندوب نے مطالبہ کیا ہے کہ شام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت رکوائی جائے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جنوبی افریقہ کے صدر نے کہا ہے کہ بریکس گروپ کے سربراہوں نے ایران اور 5 دوسرے ممالک کی اس گروپ میں رکنیت سے اتفاق کر لیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے علاوہ ارجنٹائن، مصر، ایتھوپیا، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے بھی برکس گروپ کی رکنیت حاصل کر لی ہے۔ جنوبی افریقہ کے صدر راماپوزا نے تاکید کی ہے کہ برکس گروپ میں توسیع پر ہمارا اتفاق ہو چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اقوام متحدہ کے منشور پر پابندی پر تاکید کرتے ہیں۔ ہم اقوام متحدہ کے منشور پر پابند معاف کیجیے گا ہم اقوام متحدہ کے منشور پر پابندی پر تاکید کرتے ہیں اور ہمیں دنیا کے مختلف علاقوں میں ہونے والی لڑائیوں پر تشویش ہے۔ برکس گروپ کا یہ اجلاس غیر مغربی ممالک کا سب سے بڑا اجلاس شمار ہوتا ہے۔ یہ 3 روزہ اجلاس ہے اور اس کا آغاز جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں منگل کو ہوا اور تاحال جاری ہے۔ یہ گروپ 16 جون 2009 میں باضابطہ طور پر تشکیل پایا۔ 21 ستمبر 2010 کو اس میں جنوبی افریقہ کے شامل ہونے کے بعد اس گروپ کا نام برکس سے تبدیل کر کے برکس رکھ دیا گیا۔ اس گروپ کی اہم خصوصیات اس کا اقتصادی اور مالیاتی ہونا ہے، اس کے علاوہ اس کا کسی خاص بر اعظم تک محدود نہ ہونا، بلکہ اس کا عالمی اور مؤثر ہونا بھی اس کی خصوصیات ہے، جس کی وجہ سے یہ ابھرتی ہوئی اقتصادی طاقتوں کے گروپ کے طور پر مشہور ہو چکا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ برکس گروپ آزاد ممالک کو یک طرفہ پالیسیاں مسلط کیے جانے کے مقابلے اور اقتصادی تعاون کے مقصد سے متحد کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے برکس اجلاس میں شرکت کے مقصد سے جنوبی افریقہ روانہ ہونے سے پہلے کہا کہ برکس گروپ نے آزاد ممالک کو یک طرفہ پالیسیاں مسلط کیے جانے کے مقابلے اور اقتصادی تعاون کے مقصد سے متحد کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے اور ہمارا مقصد اس گروپ کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ برکس کے رکن ممالک کی آبادی دنیا کی کل آبادی کا 40% ہے اور ایک گروپ کی حیثیت سے اس میں وسعت کی کافی گنجائش موجود ہے۔ کہا کہ برکس اجلاس میں شرکت کرنے کا مقصد اسلامی جمہوریہ ایران کے مواقف کو بیان کرنا اور دوسرے ممالک کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے تعلقات کی توسیع کے لیے برکس کے رکن ممالک کے سربراہوں سے ملاقات کرنا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر بدھ کی رات ایک اعلی سطحی سیاسی وفد کو لے کر پہلے سرکاری دورے پر برکس کے سربراہی اجلاس میں شرکت کی غرض سے جنوبی افریقہ کے شہر جوانس برگ روانہ ہوئے۔ حسین امیر عبداللہیان اور صدر ایران کے سیاسی دفتر کے نائب سربراہ محمد جمشیدی نے بھی سید ابراہیم رئیسی کے ساتھ جانے والوں میں شامل ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے صحت نے علاقے میں صحت و سلامتی کو فروغ دینے میں تہران اور ریاض کے مشترکہ تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایران اور سعودی عرب کے وزراء صحت بہرام عین اللہ اور فہد عبد الرحمن الجلال نے صحت و سلامتی کے تحفظ کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے ہوئے علاقے میں حفظان صحت کے فروغ کے بارے میں تہران اور ریاض کے مشترکہ تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے وزیر صحت نے کہا کہ صحت سمیت مختلف شعبوں میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ تعاون سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور دونوں ملکوں کا مشترکہ تعاون زائرین خانہ خدا کی سلامتی میں بھی نہایت مؤثر واقع ہو سکتا ہے۔ بہرام عین اللہی نے تحقیقاتی اور سائنسی نیز تعلیمی شعبوں میں سعودی عرب کے ساتھ تعاون کے لیے ایران کی یونیورسٹیوں اور سائنسی مراکز کی آمادگی کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ سائنسی و تحقیقاتی اور تعلیمی شعبوں میں امور کو آگے بڑھانے کے لیے دونوں ملکوں کے دانشوروں کے درمیان مشترکہ روابط کی ضرورت ہے۔ اس ملاقات میں سعودی عرب کے وزیر صحت نے بھی صحت کے شعبے میں اہم منصوبے تیار اور صحت و سلامتی کے شعبے میں ایران کے ساتھ تعاون کے سمجھوتے پر دستخط کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دورے تہران میں اس سمجھوتے پر دستخط کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب تہران اور ریاض کے درمیان تعاون کی زیادہ سے زیادہ توسیع کا خواہاں ہے۔ اربعین حسینی کی مرکزی کمیٹی نے چہلوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر عراق جانے والے غیر ملکی زائرین کی رہنمائی کے لیے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اس اعلامیہ میں آیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلوں کی مناسبت سے عراق جانے والے غیر ملکی زائرین کو اطلاع دی جاتی ہے کہ عراق کی قابل احترام حکومت کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتوں کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران میں مقیم یا غیر مقیم غیر ملکی زائرین کے لیے ضروری ہے کہ وہ عراق جانے والے راستوں اور سرحد پار کرنے سے متعلق بنائے گئے ضابطے پر عمل درآمد کے سلسلے میں ضروری تعاون کریں۔ پاکستان، افغانستان اور ہندوستان سمیت ایران کے مشرقی ممالک سے آنے والے غیر ملکی زائرین صرف جذابہ سرحد سے گزر سکتے ہیں. یہ محترم زائرین صرف پاکستانی بسوں کے ذریعے گزر سکتے ہیں. تمام زائرین محترم چاہے وہ ایران میں مقیم ہوں یا مقیم نہ ہوں، وہ عراق سے واپسی پر صرف اسی سرحد سے ایران واپس آ سکتے ہیں جہاں سے گزر کر عراق گئے تھے. ہندوستان کے خلائی مشن نے چاند کی سطح پر کھوج شروع کر دی ہے. ہندوستان نے اپنے چندریان 3 خلائی مشن کے ذریعے چاند کے جنوبی قطب پر کھوج کا کام شروع کر دیا ہے. یاد رہے کہ ہندوستان نے ایک دن قبل کامیابی کے ساتھ چاند کے جنوبی قطب پر چندریان 3 خلائی مشن اتارا تھا. اس طرح ہندوستان چاند کے جنوبی قطب پر خلائی جہاز اتارنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے. اس بڑی کامیابی پر ہندوستانی عوام کے سبھی طبقات میں جشن کا سلسلہ جاری ہے. بعض شہروں میں مسلمانوں نے اپنے ملک کی اس بڑی کامیابی پر شکرانے کی نماز ادا کی. ہندوستان کے چندریان 3 خلائی مشن نے لانچ ہونے کے بعد سے ہی عوام کی توجہ حاصل کر لی تھی. ہندوستان کے تعلیمی اداروں، خاص طور پر اسکولوں کے کلاس رومز میں چاند کے جنوبی قطب پر مشن اتارنے کی فلم بھی براہ راست دکھائی گئی. اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب نے اپنے ملک کی سرزمین پر غاصب صہیونی حکومت کے مسلسل جاری رہنے والے حملوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی خاموشی توڑے. اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بسام سباغ نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ غاصب صہیونی حکومت مسلسل سرزمین شام کو جارحیت کا نشانہ بنا رہی ہے اور مقبوضہ جولان میں شامی عوام کے خلاف اس کے مجرمانہ اقدامات پورے علاقے میں کشیدگی کا باعث بنے ہوئے ہیں. اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب نے اپنے ملک کی سرزمین پر غاصب صہیونی حکومت کے مسلسل جاری رہنے والے حملوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی خاموشی توڑے. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو چاہیے کہ غاصب صہیونی حکومت کو لگام دے، ورنہ صورتحال مزید بگڑنے کی ذمہ دار خود صہیونی حکومت ہوگی. انہوں نے شام اور علاقے میں امریکی اقدامات کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ امریکہ دہشت گرد گروہوں کی حمایت اور انہیں استعمال کر کے اپنے شرمناک مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بسام سباغ نے تاکید کی کہ شام میں ترک فوجیوں کی جاری غیر قانونی موجودگی اور ان کی جانب سے دہشت گردوں کی حمایت شام میں امن و استحکام میں رکاوٹ کا باعث بنی ہوئی ہے. شامی فوج نے صوبہ ادلب میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر گولہ باری اور میزائل حملہ کیا ہے. تحریر الشام نامی جبہۃ النصرہ دہشت گرد گروہ کہ جسے شام میں فوج اور رضاکار فورس کے مقابلے میں مسلسل شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، ترکیہ کی حمایت سے نسبتاً پرامن علاقوں میں در اندازی کر کے ان علاقوں میں بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. شامی فوج نے صوبہ ادلب میں جبل الزاویہ نامی اور اسی طرح البارہ علاقے اور اس کے اطراف میں جبہۃ النصرہ دہشت گرد گروہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. شامی ذرائع کے مطابق روسی فوج نے بھی شمال مغربی شام میں جبہۃ النصرہ دہشت گرد گروہ کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے، جس میں 26 افراد کی ہلاکت کی خبر ملی ہے. روس کی جانب سے ادلب کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں. یہ حملے ان علاقوں میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر منصوبہ بندی کے تحت کیے جا رہے ہیں. روس کی فیڈرل ایوی ایشن ایجنسی نے روس کے علاقے ٹیور میں گر کر تباہ ہونے والے طیارے پر سوار افراد کی فہرست شائع کرنے کے بعد تصدیق کی ہے کہ وینگر گروپ کے سربراہ یوگینی پریاگروزین کا نام فہرست میں شامل ہے. بدھ کی شام ماسکو سے سینٹ پیٹرز برگ جاتے ہوئے گر کر تباہ ہونے والے ایمبرائے 35 قسم کے طیارے کے مسافروں اور عملے کی فہرست جاری کر دی گئی ہے، جس میں یوگینی پریگوزین کا نام بھی شامل ہے۔ روس کی فیڈرل ایویشن ایجنسی نے ایک اعلامیے میں کہا ہے کہ ٹورکو کے علاقے میں جہاز کے گرنے کے علل و اسباب کا جائزہ لینے کے لیے ایک خصوصی کمیشن نے اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کمیشن نے عملے کی تعلیم، ہوائی جہاز کی تکنیکی صورتحال اور دوسرے امور کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنا شروع کر دی ہے۔ روس کے انٹرفیکس نیوز ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ ہوائی جہاز پر سوار تمام 10 افراد کی لاشوں کی باقیات مل گئی ہیں اور سرچ کا آپریشن مکمل ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی جناب حسین تقوی۔ سامعین، اربعین حسینی پر ایران کے راستے کربلا معلی جانے والے زائرین کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران نے گزشتہ برسوں کی طرح اس سال بھی سرحد پر استقبالیہ کیمپ کا اہتمام کیا ہے، جہاں زائرین کے لیے ہر قسم کی سہولتوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھی جناب غلام عباس حیدری وہاں موجود ہیں۔ جی غلام عباس حیدری، پاکستانی زائرین کے بارے میں تازہ ترین اطلاعات و صورتحال۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اسلامی جمہوریہ ایران کے جو زمینی بارڈر ہیں، یہ ایک میرجاوا اور ایک رمدان، تو رمدان جو ہے گزشتہ سال سے وہاں سے بھی زائرین کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا تھا، لیکن جو یہ میرجاوا ہے یہاں پہ کئی سال سے جو ہے سالہ سال سے جو ہے زائرین اسی راستے سے جو ہے آتے تھے ایران، ایران سے پھر جو ہے یہ جاتے تھے کربلا معلی کی جانب۔ تو ابھی گزشتہ چند روز سے جو ہے یہاں پہ بڑی تعداد میں جو زائرین وہ پہنچ رہے ہیں میرجاؤ بارڈر سے اور اس طرح رمضان بارڈر سے بھی، اور آج بھی جو ہے یہاں پہ کئی ہزار زائرین پہنچے ہیں۔ بارڈر جو تفران بارڈر ہے وہاں سے کراس کر کے لوگ آ گئے ہیں ایرانی جو بارڈر ہے میرجاوا یہاں پہ، اور یہاں پہ جو ظاہر سرا امام رضا علیہ السلام ہے میرجاؤ بارڈر پہ، یہاں پہ جو ہے زائرین نے کو ویلکم کیا جاتا ہے، یہاں پہ ان سے لڑائی کی جاتی ہے، اور یہاں سے پھر زائرین جو ہے وہ جاتے ہیں زائدان، زائدان میں بھی ظاہر سرا امام رضا علیہ السلام ہے، اور وہاں ایک رات قیام کرنے کے بعد زائرین جو ہے پھر وہاں سے کربلا معلی کے لیے نکل جاتے ہیں۔ تقریباً کوئی 24 گھنٹے جو ہے وہ راستے میں رہتے ہیں، پھر وہ عراق کی بارڈر پر پہنچتے ہیں۔ آج بھی جو ہے ابھی اس وقت جب میں میرجاؤ بارڈر پر ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، زائرین کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے، جن میں جو ہے بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں شامل ہیں۔ یہ پاکستان کے دور دراز علاقوں سے کئی روز کی سفر کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہنچے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اربعین حسینی میں شرکت کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اور ہم یہاں سے کربلا معلی جانا چاہتے ہیں اربعین ملین مارچ میں شرکت کرنے کے لیے۔ جب یہاں میں نے مختلف زائرین سے بات کی تو ان کے حوصلے بہت بلند تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہرچند کہ ہمیں راستے میں بہت مشکلات پیش آئیں اور ہم کئی روز سے جو ہے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اور آج جو ہے ہم یہاں بارڈر پر پہنچے ہیں، تو اسی طرح جو ہے اب ہمارا سفر جاری ہے اور یہ سلسلہ جو ہے ہمارا جاری رہے گا اربعین تک، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اربعین ملین مارچ میں جو 20 سفر کو جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے اس وقت کربلا معلی میں، اس میں شرکت کرنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں۔ یہاں پہ جو میرے زائرین سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ بہت سے زائرین ایسے تھے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پہلی مرتبہ آئے ہیں، اور بہت سے ایسے زائرین سے بات ہوئی کہ جو کئی سال سے آ رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے جب میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ جو ہے پچھلے سال بھی آئے تھے، اس سے پہلے بھی آئے تھے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے وہاں پہ جو ہے کربلا معلی میں اپنے مولا سے یہ عہد کیا ہے کہ آپ جو ہے ہمیں توفیق دیں کہ ہم ہر سال آ سکیں، کیونکہ ایک مرتبہ جب یہاں ہم آتے ہیں تو ایک تو یہ جی نہیں چاہتا کہ یہاں سے ہم واپس جائیں، اور جب ہم بادی ناخواستہ یہاں سے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے جب ہم وہاں پاکستان پہنچتے ہیں تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ یا خدا جلد ہی اربعین نے آ جائے تاکہ ہم ایک مرتبہ پھر جو ہے اپنے مولا کی زیارت کے لیے کربلا معلی پہنچ سکیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے زائرین کا سلسلہ جاری ہے، اور اب تک اطلاعات کے مطابق کئی ہزار زائرین جو ہے گزشتہ 3-4 دنوں میں جو ہے اسی بارڈر پہ جو ہے میرجاؤ بارڈر سے لوگ کراس کر چکے ہیں، البتہ رمضان سے بھی جو میری وہاں رمضان میں جو ہمارے لوگ تھے ان سے بات ہوئی تو انہوں کا یہ کہنا تھا کہ رمضان بارڈر سے بھی جو ہے بڑی تعداد میں زائرین آ رہے ہیں اور وہ وہیں سے جو ہے رمضان بارڈر سے پھر ایک دن قیام کرنے کے بعد روانہ ہوتے ہیں عراق کے بارڈر کی طرف ہے کیونکہ شلمچہ بارڈر پہ جو ہے وہاں سے یہ لوگ جا سکتے ہیں عراق کے اندر. تو دونوں بارڈر سے اس وقت جو ہے بڑی تعداد میں زائرین آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ کم سے کم جو ہے 15 سے 16 اربعین تک جو ہے جاری رہے گا اور سب کی یہ کوشش ہے کہ وہ جو 15 سفر ہے یا 14 سفر ہے جو ملین مارچ شروع ہوتا ہے نجف سے کربلا کے لیے اس میں شرکت کر سکے.
سامعین ابھی آپ میر جاوا سے ہمارے ساتھی جناب غلام عباس حیدری کی رپورٹ سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اس رپورٹ کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے, ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے, ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے. بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے, مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے. خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں, خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں, جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے, جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروں کے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 2 شہریور، 7 سفر اور 24 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سات سفر سن 50 ہجری قمری کو ایک روایت کے مطابق نواسے رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہجرت کے تیسرے سال مدینے میں ہوئی تھی۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام 33 برس کے ہوئے تو آپ کے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور مسلمانوں نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے سب سے زیادہ اس بات کو واضح کیا کہ اسلامی معاشرے کی باغ ڈور سنبھالنے اور معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام میں بہت سنجیدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک با اثر اور اقتدار پسند گروہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی اس روش کو اپنے ذاتی مفادات سے متصادم دیکھا تو اموی حکام کے پاس گیا اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے خلاف ایک لشکر تشکیل دیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے بھی مجبوراً اپنی سپاہ کو تیار کیا، لیکن امویوں نے مکر و فریب کے ذریعے حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھیوں میں تفرقہ ڈال دیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنی فوج میں اختلاف کو دیکھ کر مسلمانوں خصوصاً اپنے ساتھیوں کی جان کی حفاظت کے لیے اور اسلام کے وسیع تر مفاد کی خاطر امیر شام کی طرف سے صلح کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا یہ اقدام بنی امیہ کی حقیقی ماہیت آشکار ہونے کا باعث بنا۔ سات سفر سن 35 ہجری قمری کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معروف صحابی حضرت سلمان فارسی نے وفات پائی۔ جناب سلمان فارسی وہ پہلے ایرانی تھے جنہوں نے دین اسلام قبول کیا اور اپنی پاک اور الہی فطرت کی بنیاد پر ایمان اور انسانی فضائل کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں سے قرار دیا۔ حضرت سلمان فارسی جنگ کے میدان میں ہمیشہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے۔ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد بھی وہ خاندان رسالت کے وفادار رہے اور کچھ عرصے کے بعد انہیں مدائن کا گورنر بنا دیا گیا۔ اس منصب پر فائز ہونے کے بعد انہوں نے عوام کی بہت خدمت کی اور گورنر کی حیثیت سے اسلام کی عادلانہ حکومت کا عملی نمونہ پیش کیا۔ چوبیس اگست سن 1600 عیسوی کو ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا جہاز ہندوستان کے شہر سورت پہنچا۔ یہ وہ کمپنی تھی جس نے آہستہ آہستہ ہندوستان کے مختلف علاقوں پر ناجائز تسلط قائم کر کے ہندوستان کو ایک برطانوی نو آبادی بنانے کی راہ ہموار کی۔ اس کمپنی کا قیام 22 ستمبر سن 1599 کو عمل میں آیا تھا جب انگلستان کے 24 سرکردہ تاجروں نے لندن کے فاؤنڈرز ہال میں ایک ایسی کمپنی کے قیام کی تجویز پیش کی جس کے ذریعے ہندوستان سے تجارت کی جا سکے۔ اسی سال 31 دسمبر کو ملکہ برطانیہ نے اس کمپنی کو سرکاری اجازت دے دی۔ سن 1608 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل بادشاہ جہانگیر سے سورت میں تجارتی کوٹھی قائم کرنے کی اجازت چاہی اور یوں بر صغیر میں انگریزوں کے قدم جمنے کا آغاز ہوا۔ سن 1857 میں ہندوستانیوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس تسلط سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک بھرپور جنگ لڑی، لیکن اس جنگ میں انگریز کامیاب ہوئے اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ ہندوستان براہ راست برطانیہ کے تسلط میں چلا گیا۔ چوبیس اگست سن 1908 عیسوی کو اردو کے معروف ادیب و شاعر نسیم امروہوی پیدا ہوئے۔ نسیم امروہوی کا اصل نام سید قائم رضا تھا۔ انہوں نے 11 سال کی عمر سے باقاعدہ شعر کہنے شروع کر دیے تھے۔ شروع میں انہوں نے غزلیں کہیں، لیکن بعد میں وہ اپنے آباؤ اجداد کی طرح مرثیہ گوئی کی طرف راغب ہو گئے۔ انہوں نے قیام پاکستان کے بعد اردو مرثیہ کی روایت کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے 150 سے زیادہ مرثیہ لکھے، جن کے کئی مجموعے شائع ہوئے۔ فرہنگ اقبال اور نسیم اللغات بھی ان کی یادگار ہیں۔ 28 فروری 1987 کو ان کا کراچی میں انتقال ہو گیا۔ August 24, 1929 کو بیت المقدس میں تحریک دیوار ندبہ شروع ہوئی۔ مسجد الاقصیٰ کے مغرب میں واقع یہ دیوار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام معراج ہے، اور اسی بنا پر مسلمانوں کی نظر میں اس کی اہمیت ہے۔ تحریک دیوار ندبہ کے آغاز سے ایک ہفتہ پہلے صہیونیوں نے، جو برطانیہ کی مدد سے فلسطین پر تدریجی قبضے کے خواہاں تھے، مسلمانوں کے خلاف اپنی کارروائیاں شروع کی۔ چنانچہ غم و غصے کے عالم میں فلسطینیوں نے صہیونیوں کے خلاف آج ہی کے دن تحریک شروع کی، جس کے بعد برطانیہ نے پورے فلسطین میں کرفیو لگا دیا۔ اس دوران برطانیہ کی پولیس اور فوج بھرپور طریقے سے اس تحریک کو کچلنے کے لیے فعال ہو گئی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد مارے گئے۔ August 13, 1357 کو پروفیسر محمد پروین گنابادی انتقال کر گئے۔ انہوں نے ادیب نیشاپوری جیسے استاد کے سامنے زانوں تلمس طے کیا اور ایک طویل عرصے تک سیاسی سرگرمیاں انجام دیتے رہے۔ 1328 میں انہیں وزارت ثقافت کی جانب سے نصابی کتب کا جائزہ لینے پر مامور کیا گیا۔ اس دوران انہوں نے علامہ علی اکبر دہخدا سے آشنائی حاصل کی اور لغت نامے کی تدوین اور تعلیف کرنے والی ٹیم میں شامل ہو گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے دھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش ہے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور طٰہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے
بسم رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ قمر کی 23-26 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر.
اور سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا اور کہہ دیا کہ کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک شخص کا اتباع کر لیں, اس طرح تو ہم گمراہی اور دینوارنگی کا شکار ہو جائیں گے. کیا ہم سب کے درمیان ذکر صرف اسی پر نازل ہوا ہے؟ در حقیقت یہ جھوٹا ہے اور بڑائی کا طلبگار ہے, تو عنقریب کل انہیں معلوم ہو جائے گا جھوٹا اور متکبر کون ہے.
سامن, گزشتہ پروگرام میں ہم نے دو قوموں یعنی قوم نوح اور قوم عاد کے حالات بیان کیے تھے, اور آج کے پروگرام میں ہم قوم سمود کے حالات و واقعات بیان کریں گے. یہ قوم جزیرت العرب کے شمال میں زندگی بسر کرتی تھی, اور ان کے زمانے کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام تھے. یہ لوگ اپنے غرور و تکبر کی بنا پر اپنے پیغمبر کی باتوں پر توجہ نہیں کرتے تھے, بلکہ اپنے برے کاموں کو انجام دیتے تھے. یہ قوم نہ صرف یہ کہ ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتی تھی, بلکہ انہیں دیوانہ اور گمراہ قرار دیتی تھی, اور ان کی پیروی کرنے کو دیوانگی اور گمراہی کا باعث سمجھتی تھی. البتہ اس کے علاوہ بھی حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے تھے. وہ لوگ کہتے تھے کہ آخر کس طرح سے وہ شخص کہ جو خود ہم میں سے ہی ہے اور ہمارے ہی درمیان عام سی زندگی بسر کرتا ہے اور کسی بھی طرح کی قدرت و توانائی اور مال و ثروت نہیں رکھتا ہے, اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تمہاری ہدایت کے لیے خداوند عالم کی طرف سے بھیجے گئے ہیں.
سامعین, ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ پیغمبران الہی کی خصوصیت یہ تھی کہ عام لوگوں کے درمیان سے ہی ان کا انتخاب ہوتا تھا, اور وہ بہت ہی معمولی زندگی بسر کرتے تھے تاکہ لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ قرار پائیں. کبھی کبھی انسان اس قدر پست و ذلیل ہو جاتا ہے کہ پاک و پاکیزہ اور صحیح افراد جیسے پیغمبران الہی کی پیروی کو بھی قبول نہیں کرتا ہے, حالانکہ وہی افراد یا تو طاغوت کے زیر تسلط زندگی بسر کرتے ہیں یا بے شعور جمادات کی پرستش کرتے ہیں. پیغمبران الہی پر تہمتیں لگانا مخالفین کے بعض حربے ہیں, حالانکہ یہ دونوں صفتیں خود ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں.
سامعین, آئیے اب سورہ قمر کی 27-29 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں. ارشاد احدیت ہوتا ہے.
انا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر.
ہم ان کے امتحان کے لیے ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں, لہذا تم اس کا انتظار کرو اور سب سے کام لو, اور انہیں باخبر کر دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک کو اپنی باری پر حاضر ہونا چاہیے. تو ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کوچے کاٹ دی.
سامعین, واضح سی بات ہے کہ جو شخص بھی پیغمبری کا دعویٰ کرے تو اس کے دعوے کو قبول نہیں کیا جا سکتا, بلکہ اسے چاہیے کہ معجزہ دکھائے تاکہ اس کے دعوے کی تصدیق ہو سکے. خداوند عالم کے ارادے سے ایک موٹا تازہ اونٹ جو دوسرے اونٹوں سے الگ تھا پہاڑ کے اندر سے نکلا اور اس اونٹ کے پانی پینے کی مقدار اتنی تھی کہ جتنا پانی تمام لوگوں کے درمیان بلکہ ان کے حیوانوں کے درمیان تقسیم ہو جاتا۔ البتہ یہ ایک الہی امتحان تھا کہ لوگ اپنے اپنے حصے کی پاسداری کر کے اپنی اپنی باری کے وقت پانی لینے پہنچتے تھے۔ قوم سمود کے اشراف نے کہ جو اس معجزے کے انکار کی قدرت نہیں رکھتے تھے ارادہ کیا کہ اونٹ کو قتل کر دیں، لہٰذا انہوں نے اس کام کے لیے ایک آدمی کو معین کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو خبردار کیا کہ معجزہ دیکھنے کے بعد تم لوگوں کا ہٹ دھرمی اور سرکشی کے ساتھ انکار کر دینا عذاب الہی کا باعث بنے گا، لیکن ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو نظر انداز کر کے اونٹ کو قتل کر دیا۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خدا وند عالم کے معجزات لوگوں کے لیے آزمائش کا باعث بھی ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون لوگ حقائق کی شناخت اور اس کے قبول کرنے کے درپے ہیں اور کون لوگ اناد و ہر دھرمی کے ساتھ حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب تک لوگوں پر حجت تمام نہ ہو جائے، خداوند عالم کسی کو سزا نہیں دیتا اور نہ ہی ان پر عذاب نازل کرتا ہے۔ پیغمبران الہی کے مخالفین اپنے مذموم و پلید مقاصد تک پہنچنے کے لیے خونخوار و جلاد صفت انسانوں سے استفادہ کرتے ہیں۔
سامعین، پروگرام کلام نور آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ قمر کی 30-32 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔
پھر سب نے دیکھا کہ ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا ثابت ہوا، ہم نے ان کے اوپر ایک چنگھاڑ کو بھیج دیا تو یہ سب کے سب باڑے کے بھوسے کی طرح ہو گئے، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
پروردگار عالم کی جانب سے جو اونٹ حضرت صالح علیہ السلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے آیا تھا، اسے مارنے کے بعد ان لوگوں پر عذاب کی شکل میں ایک بجلی نازل ہوئی جس نے سمود کے علاقے میں تمام رہنے والوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں وہ لوگ بھوسے کی طرح سے ہو کر جانوروں کی غذا بن گئے۔ قوم سمود کا واقعہ بیان کرنے کے بعد خداوند عالم نے ایک بار پھر تاکید کی کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد موعظہ اور نصیحت ہے، تاکہ انسان پیش آنے والے خطرات سے باخبر ہو جائے اور اسے پہچان لے اور خود کو اس سے نجات دے، تاکہ دنیا اور آخرت میں قہر الہی میں گرفتار نہ ہو سکے۔
سامن، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، اگرچہ اونٹ کو ایک شخص نے قتل کیا تھا، لیکن چونکہ پوری قوم اس کام پر راضی تھی، لہذا قرآن کریم نے اس کی نسبت ہر ایک کی طرف دی، لہذا سب کے سب عذاب الہی کا شکار ہوئے۔ خداوند عالم کے ارادے کے مقابلے میں کوئی بھی فرد بشر استقامت نہیں کر سکتا۔ قوم سمود کے افراد مقابلے میں آئے تو چبائے ہوئے بھوسے کی طرح زمین پر بکھر گئے۔ قرآن تاریخی کتاب نہیں ہے، لیکن بہت سے قوموں کی تاریخوں کو صحیح صحیح اور مطابق واقعہ بیان کیا ہے، تاکہ تمام لوگوں کے لیے باعث عبرت بن جائے۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اے رب جہاں جہاں
تسبیح پڑے دن رات تیری اے عرش زمین یہ کون مکان
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے اب کھول خزانوں کے رستے
اب کھول خزانوں کے رستے
سینوں کو ہمیشہ سے بھر دے دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے
اے رب جہاں رب جہاں رب جہاں
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محب خدا
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
اے مولا کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا
رب جہاں رب جہاں رب جہاں
ہے ان کی دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر عباس کا پرچم ہو جس پر
عباس کا پرچم ہو جس پر
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے ہیں دو ماں
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں اے مولا
ہو قید جفا میں اے مولا
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ
اے رب جہاں رب جہاں رب جہاں
رستے میں کسی مومن کے کبھی آئے نغموں کا کوہ گرم
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا ہے نام تیرا زخموں کی دوا
ہے نام تیرا زخموں کی دوا
مومن نہ کوئی بیمار رہے بیمار مدینہ کا صدقہ
اے رب جہاں اے رب جہاں رب جہاں
کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم اے فیض رسا
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت سامعین ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں سامعین ہمیں امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا تو سب سے پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جسارت کی اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں عمران خان کی اپیل پر سماعت توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کا حکم درست نہیں چیف جسٹس شریف حکومت کا تسلسل بجلی 5.40 روپے فی یونٹ مہنگی ڈالر 312 کا ہو گیا صدر نے عام انتخابات کی تاریخ کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو طلب کر لیا الیکشن کمیشن کی سیاسی جماعتوں سے مشاورت شروع دہشت گردوں ان کے سہولت کاروں اور اکسانے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا آرمی چیف اور آزادی صحافت پاکستان میں ایک خواب سے زیادہ کچھ نہیں سامعین اخبار جسارت کے آج کے ایک کالم کا عنوان ہے سانحے جڑاں والا اور سرمایہ دارانہ جمہوری دنیا کی روایت اس ضمن میں اخبار لکھتا ہے کہ جڑاں والا میں اللہ کی آخری کتاب کی بے حرمتی کی گئی جو یقیناً کسی بھی مسلمان کے لیے ناقابل برداشت ہے جڑانوالہ سانحے کا یہ پہلو کسی بھی طور نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور نہ کم اہم ہے، لیکن اس کے رد عمل میں جو کچھ کیا گیا، مسیحی بستیوں کو جس طرح برباد کیا گیا، چرچ جلائے گئے، وہ بھی ناقابل برداشت ہے، جسے کسی طور نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور نہ برداشت کیا جا سکتا ہے۔ دونوں رویے قابل مذمت ہیں۔ جڑانوالہ کی مسیحی برادری گزشتہ 75 برس سے پاکستان کے مسلم معاشرے کا حصہ ہے۔ جڑانوالہ کے مسلمانوں کی طرف سے انہیں کسی بھی اور کبھی مذہبی یا سماجی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، پھر ایسے پرتشدد واقعے کا دروازہ کیوں کھلا؟ دونوں ہی طرف سے غلطی کی گئی اور عظیم غلطی کی گئی، کسی بھی مسلم معاشرے میں جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ مسیحی برادری اور مسلمانوں کے لیے یکساں طور پر لمحے فکر ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ مسیحی برادری کے جس فرد نے اللہ کی آخری کتاب کی بے حرمتی کی، مسلمانوں کے جس ہجوم نے مسیحی برادری پر حملہ کیا، دونوں نے اپنی دنیا و آخرت برباد کی ہے۔ یہ یکساں طور پر جنونی ذہنیت کے مظاہر ہیں۔ دنیا بھر، خاص طور سے یورپی عیسائی ممالک کے جنونی افراد کی طرف سے آئے دن قرآن کی بے حرمتی اور رسالت مآب کی توہین کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ یہ واقعات محض جنونی افراد کا انفرادی عمل نہیں ہے، متعلقہ ممالک کے قوانین، عدالتیں اور حکومتیں ایسے واقعات کی نہ صرف اجازت دیتی ہیں بلکہ ان کی سرپرستی بھی کرتی ہیں۔ اذان کا معاملہ ہو، مساجد کے میناروں کا یا حجاب کا، مسلمانوں پر حملے معمول ہیں۔ پاکستان اس معاملے میں الحمدللہ نہ مغربی عیسائی دنیا کی مثل ہے اور نہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت کی۔ پاکستان اس معاملے میں الحمدللہ نہ مغربی عیسائی دنیا کی مثل ہے اور نہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت کی۔ پاکستان میں غیر مسلم اقلیتیں مسلم آبادیوں کے درمیان امن اور سکون سے رہتی آئی ہیں۔ پاکستان میں جو افراد اور جماعتیں فرقے واقعات میں ملوث ہیں یا گروہی سوچ رکھتی ہیں، پاکستان کا مسلم معاشرہ بحیثیت مجموعی انہیں قبول نہیں کرتا۔ جڑانوالہ کا واقعہ اس کی مثال ہے۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ مسیحی برادری کے جس فرد نے اللہ کی آخری کتاب کی بے حرمتی کی، مسلمانوں کے جس ہجوم نے مسیحی برادری پر حملہ کیا، دونوں نے اپنی دنیا و آخرت برباد کی ہے۔ پاکستان میں غیر مسلم اقلیتیں مسلم آبادیوں کے درمیان امن اور سکون سے رہتی آئی ہیں۔ اس واقعے میں ملوث ایک ایک فرد کو اگلے 2-4 دن میں ہی گرفتار کر لیا گیا۔ ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ انہیں نشان عبرت بنایا جائے۔ جو گھر جلائے گئے ان کی تعمیر بھی شروع کر دی گئی ہے، چرچوں کی بحالی کا کام بھی آغاز ہے۔ یہ متاثرین پر احسان نہیں ہے، مسلم معاشرے میں ان کا حق ہے۔ مسیحی برادری کو پورا انصاف ملے سب کی آرزو ہے اور انشاءاللہ ملے گا۔ تاہم اس پورے واقعے میں اگر کسی کو انصاف نہیں ملے گا تو وہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن کی توہین کا واقعہ ابھی تک دھندلکوں میں ہے، اس کی تحقیق پورے طور پر نہیں کی گئی۔ اس کے ملزمان کا کیا ہوا، گرفتار ہوئے یا نہیں، کسی کو خبر نہیں۔ اگر گرفتار بھی ہو گئے، کوئی عدالت انہیں قرار واقعی سزا دینے میں دلچسپی نہیں لے گی۔ اگر کسی عدالت نے مدت بعد سزا دے بھی دی تو پورا یورپ ملزمان کی حمایت میں کھڑا ہو جائے گا۔ سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہندوستان کے لیے تاریخی لمحہ، چندریان 3 کی کامیاب لینڈنگ، برکس اراکین کے درمیان نئے اراکین کی شمولیت پر اختلاف، اور اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش میں پھر قدرت کا قہر۔ سامعین، مودی نے برکس ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے 5 تجاویز پیش کی۔ اس خبر کے ذیل میں اخبار لکھتا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے برکس ممالک کے درمیان خلائی، تعلیم، ہنرمندی کی ترقی، ٹیکنالوجی، روایتی ادویات کے شعبوں میں تعاون کو توسیع دینے پر زور دیا ہے اور اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ یہ تنظیم رکاوٹوں کو توڑنے، معیشتوں کی بحالی میں مدد کرے گی، اختراعات کی ترغیب دینے، نئے مواقع پیدا کرنے اور مستقبل کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کرتا رہے گا۔ مسٹر مودی نے یہاں 15ویں برکس چوٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ اپیل کی۔ اور سامعین، ہندوستان ایکسپریس اخبار کے آج کے اداریے کا عنوان ہے پاکستانی جمہوریت کی روح قبض۔ اخبار لکھتا ہے کہ پاکستان میں نگراں حکومت کا قیام عمل میں آ جانے کے باوجود صورتحال غیر واضح ہے کہ یہاں انتخابات کب ہوں گے۔ حالانکہ جانکاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نگراں حکومت قائم ہونے کے بعد 3 ماہ کے اندر الیکشن کا انعقاد پاکستانی آئین کی روشنی میں لازمی ہے۔ البتہ اس سوال پر بحث کی پوری گنجائش ہے کہ کیا آئین شکنی کی گنجائش ہے آیا نہیں۔ اس سوال کا جواب اس بات میں اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ جب ریاستوں میں اسمبلیوں کے ٹوٹنے کے باوجود 90 دنوں کے اندر انتخابات نہ کرا کر آئین شکنی کی جا سکتی ہے تو قومی اسمبلی کے الیکشن کو ٹال کر بھلا کیوں نہ اسی جرم کی تجدید کی جا سکتی ہے۔ ذہن نشین رہے کہ پاکستانی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسمبلیاں ٹوٹنے کے باوجود 90 دنوں کے اندر الیکشن نہیں کرائے گئے اور اس آئین شکنی کو پاکستان کی عدلیہ بھی روکنے سے قاصر رہی۔ ایسے میں اس بات کی پوری گنجائش موجود ہے کہ پاکستان میں 12ویں جنرل الیکشن کا انعقاد الیکشن کمیشن کی مصلحت آمیز کوششوں اور پاکستانی آرمی کے خفیہ منصوبوں کا ملغوبہ بن کر ٹھنڈے بستے میں چلا جائے، اور اس طرح یہ بھی بعید از امید نہیں ارض پاک کے زمام اقتدار پر وہ ناپاک عناصر چور دروازے سے قابض ہو جائیں جنہیں عرف عام میں پاکستانی فوج کی کٹھ پتلی تصور کیا جانے لگے۔ اخبار لکھتا ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے پایا جانے والا یہ ابہام بے سبب نہیں ہے، بلکہ جمہوریت نواز حلقے اس وجہ سے فکر مند ہیں کہ جب الیکشن کمیشن کو انتخابات کا شیڈول جاری کرنا تھا تب اس نے حلقہ بندیوں کا شیڈول جاری کیا ہے۔ درحقیقت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حلقہ بندیوں کا نوٹیفیکیشن مشترکہ مفادات کونسل کی طرف سے مردم شماری کی منظوری کے بعد کیا ہے، جس کے فیصلے کو ہی فی الواقع الیکشن ٹالنے کا ایک نسخہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یعنی پاکستانی الیکشن کمیشن اب پہلے حلقہ بندیوں کو حتمی شکل دے گا، اس کے بعد انتخابی فہرست تیار ہوگی، تب کہیں جا کر عام انتخابات کے انعقاد کی باری آئے گی۔ جانکار کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت نے جاتے جاتے مشترکہ مفادات کونسل کے ذریعے مردم شماری کا شوشہ چھوڑ کر بر وقت الیکشن کے انعقاد کو ٹالنے کی ایسی راہ ہموار کر دی ہے جس کی وجہ سے یہ گومگو کی کیفیت پیدا ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام دریچے۔
دریچے، سامعین، ہفتہ وار پروگرام دریچے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم مغربی ممالک میں اسلامی مقدسات کے خلاف منظم توہین آمیز اقدامات، خاص طور پر سویڈن میں حال ہی میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے، جس کے نتیجے میں دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے، اور اس واقعے کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا ہے، کے حوالے سے گفتگو کریں گے. امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین، اظہار رائے کی آزادی ایک جھوٹ ہے. حالیہ برسوں میں بعض یورپی ممالک میں، خاص طور سے اسکینڈینیوین خطے میں، مسلمانوں کے مقدس مقامات کی خلاف ورزی اور بے حرمتی میں اضافہ ہوا ہے. 28 جون کو سویڈش حکام اور پولیس کے تعاون سے سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے باہر قرآن پاک کی توہین کی گئی اور اسے جلایا گیا. اس توہین میں اہم پیغامات اور نکات شامل ہیں. یورپی ممالک اور امریکہ اظہار رائے کی آزادی کا دعویٰ تو کرتے ہیں. قرآن پاک کی توہین کے بعد سویڈن کے وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا کہ کاروائی آزادی اظہار کے دائرے میں ہے اور اسے غیر قانونی نہیں سمجھا جاتا. بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کی اہم دستاویزات کا حوالہ دینے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دستاویزات میں اٹھائے گئے اہم ترین مسائل میں سے ایک مذاہب کا احترام اور مذہبی امتیازی سلوک سے بچنے کی ضرورت ہے، اور ممالک بھی لوگوں کے مذہبی حقوق کا احترام کرنے کے پابند ہیں، خواہ وہ اقلیت میں ہوں یا اکثریت میں ہوں. لہذا قرآن جلانے کا گھناؤنا فعل آزادی اظہار نہیں ہے، بلکہ یورپی ممالک میں آزادی اظہار کے جھوٹے دعوے کو ثابت کرتا ہے. اسلام مقدسات کی توہین منظم سازش کا حصہ ہے. سویڈن میں قرآن پاک کی توہین نے ایک بار پھر ظاہر کر دیا کہ مغربی دنیا میں اسلامی مقدسات کی توہین کو ٹارگٹ اور منظم طریقے سے کیا جاتا ہے. سیلوان مومیکا کے قرآن پاک کو جلانے کے حالیہ اقدام سے قبل سویڈن کے ایک سیاستدان راسموس پالوڈن نے بھی 21 جنوری 2023 کو سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں ترکی کے سفارت خانے کے سامنے قرآن مجید کا ایک نسخہ نظر آتش کیا تھا. سویڈن کے سیاستدان ایک ہفتے بعد ایک بار پھر قرآن پاک کی توہین کی تھی. اس بار سیلوان مومیکا نے قرآن پاک کی توہین کی، جبکہ سویڈن کی اپیل کورٹ نے ایسا کرنے کی اجازت جاری کی تھی. قرآن پاک کی توہین سے دو ہفتے قبل سویڈن کی پولیس نے اعلان کیا تھا کہ اسٹاک ہوم میں دو مظاہرے کیے جائیں گے جن میں قرآن پاک کو نظر آتش کیا جائے گا. تاہم پولیس سیکورٹی وجوہات کی بنا پر اس کاروائی کے خلاف تھی. تاہم اپیل کورٹ نے پولیس کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے قرآن کی توہین کا لائسنس جاری کر دیا. یہ حقیقت کہ ایک عدالتی ادارہ قرآن کی توہین کا لائسنس جاری کرے، مغربی ممالک میں مسلمانوں کے مقدس مقامات کی منظم اور ٹارگیٹڈ توہین کا واضح ثبوت ہے. امریکی نظریہ پرداز سیمول ہینٹنگٹن نے کتاب تہذیب و تمدن کے ساتھ برتاؤ میں لکھا ہے، اسلام واحد تہذیب و تمدن ہے جس نے مغرب کی بقا پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے. خاص طور پر حالیہ دہائیوں میں مغرب نے اسلام کے خلاف پرتشدد فلمیں بنانے سے لے کر داعش کے قیام تک اور اسلام کے نام پر اس دہشت گرد گروہ کے جرائم کی تصویر کشی تک اسلاموفوبیا پر بہت زیادہ خرچ کیا ہے. حتیٰ 11 ستمبر 2001 میں بھی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. مغرب نے نہ صرف اسلام کے حقیقی چہروں کو دیکھنے سے انکار کیا جو کہ انسانوں کی ترقی کے لیے ایک مہربان چہرے کی مانند ہے، بلکہ داعش کے جھوٹے اسلام کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالص اسلام سے بدلنے کی کوشش بھی کی. مغربی ممالک میں اسلامی مقدسات کی توہین کی بھی اجازت دی جاتی رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ مذہب اسلام کا سخت چہرہ پیش کرنا، نیز قرآن اور دیگر اسلامی مقدس کتابوں کی توہین کرنا، یورپ میں اسلام کے پھیلاؤ کے خلاف مغرب کے غصے کی علامت ہے. سویڈن کے اعداد و شمار اور انفارمیشن مرکز نے اعلان کیا ہے کہ 1966 میں سویڈن میں رہنے والے مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی اور یہ تعداد 2023 میں 8,75,000 تک پہنچ گئی، جو کہ ملک کی 10 ملین کی آبادی کا 8.5% ہے. ایک خصوصی رپورٹ میں سویڈن کی فیکلٹی آف سیکورٹی نے خبردار کیا کہ اس ملک میں اسلام کی دعوت مستقبل میں قومی آبادی کے لیے خطرہ ہے. عالمی سطح پر تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق مسلمانوں کی تعداد 2,11,00,000,000 سے زائد ہو چکی ہے اور یہ دنیا کی آبادی کا 25% سے زائد ہے. اب دنیا میں عیسائیوں کی تعداد تقریباً 2,30,00,000,000 ہے. گو کہ اسلام کے پیروکار اب دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی ہیں، لیکن اندازے بتاتے ہیں کہ اگلے 3 دہائیوں میں مسلمانوں کی آبادی دنیا کی عیسائی آبادی سے بڑھ جائے گی، اور یہ اہل مغرب کے لیے زیادہ خوشایند نہیں ہے. سیلوان مومیکا
عراقی نژاد سویڈش باشندہ ہے، ماضی میں اسلامی مقدسات کی توہین شہریوں اور حتیٰ کہ مغربی حکام کی طرف سے کی جاتی رہی ہے، لیکن اس بار سلوان مومیکا نے قرآن پاک کی توہین کی۔ مومیکا سویڈن میں رہنے والا 37 سالہ عراقی نژاد عیسائی ہے۔ قرآن پاک کی توہین کرنے کے لیے اس کا انتخاب جان بوجھ کر کیا گیا کیونکہ مومیکا کا داعش کے ساتھ لڑنے کا ریکارڈ موجود ہے۔ مومیکا کو 2017 میں عراق میں تشدد کو فروغ دینے کے الزام میں قید کی سزا ہوئی تھی، لیکن مغربی ممالک کی مداخلت سے رہا کر دیا گیا اور وہ سویڈن ہجرت کر گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سویڈن کی طرف سے عرب نژاد نوجوان کو قرآن پاک کو جلانے کی منظوری کوئی حادثہ نہیں تھا، وہ یہ پیغام دینے کے لیے صحیح آدمی تھے کہ عرب بھی اپنی مسلم برادریوں سے بھاگ رہے ہیں۔ یورپی ممالک جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے پھیلاؤ کے خلاف بے بس ہیں، اسلام کی جھوٹی تصویر کشی اور اسلامی مقدسات کی توہین کا سہارا لیتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ اسلامی ممالک کے ایسے شہریوں کو استعمال کرتے ہیں جو اس غیر قانونی فعل کو انجام دینے کے لیے انتہا پسندانہ سوچ رکھتے ہیں۔ مغربی معاشرے میں مسلمانوں کے انضمام کو روکنا، ایسا لگتا ہے کہ سلوان مومیکا کو سویڈن کی خفیہ ایجنسیوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک اعلی کار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ سویڈن نے 2015 میں تارکین وطن پر پابندیاں متعارف کرائی تھیں۔ مسلمان تارکین وطن کو سویڈن میں داخل ہونے سے روکنے اور یہاں تک کہ تارکین وطن اور پناہ گزینوں کو ملک بدر کرنے کے لیے، جبکہ اسلام کی سخت تصویر دکھائی جاتی ہے، مومیکا جیسے لوگ جو بعض رپورٹس کے مطابق ذہنی مسائل کا شکار بھی ہیں، اسلام اور مسلمان تارکین وطن کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ مغربی ممالک کا ایک مقصد مسلمانوں کو مغربی معاشرے میں داخل ہونے سے روکنا ہے۔ مومیکا کے اس اقدام کے ساتھ ساتھ اسلامی دنیا میں سویڈن کے خلاف شدید رد عمل سامنے آیا، یہاں تک کہ بغداد میں اس ملک کے سفارت خانے کو مظاہرین کی طرف سے شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، اور اسلامی حکومتوں نے بھی سویڈن کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا۔ ان رد عمل کے نتیجے میں سویڈن کے لیے مختلف شعبوں، یہاں تک کہ معاشی شعبے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ قرآن کی توہین پر ترکیہ نے سویڈن کے خلاف شدید رد عمل ظاہر کیا۔ اس کے ساتھ ہی یوکرین کی جنگ کے آغاز سے ہی سویڈن نیٹو میں رکنیت کا مطالبہ کرتا رہا ہے، تاہم ترکیہ نے نیٹو میں سویڈن کی رکنیت کی مخالفت کی ہے۔ گزشتہ سال فروری میں راسموس پالوڈان نے سویڈن میں ترک سفارت خانے کے سامنے قرآن پاک کو نظر آتش کیا تھا، اس نے اس کاروائی کی اجازت حاصل کر رکھی تھی۔ سویڈن کا قرآن کی توہین کی اجازت دینے کا مقصد ایک طرف تو نیٹو میں شمولیت کے حوالے سے اپنے موقف کی حمایت کرنے کی کوشش ہے، اور دوسری طرف یہ ترکیہ کی جانب سے ملک کی رکنیت کی مخالفت کا رد عمل ہے۔ اس حوالے سے نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے سلوان مومیکا کی اسلام مخالف تحریک کی حمایت کرتے ہوئے اسے آزادی اظہار قرار دیا، اور کہا کہ سویڈن میں قرآن پاک کو نظر آتش کرنے سے اس ملک کو نیٹو میں شمولیت سے نہیں روکنا چاہیے۔ آخر میں کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ کچھ ذرائع ابلاغ سلوان مومیکا کے اس عمل کو اس کی ذہنی بیماری سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مغرب والوں کے تبصروں اور پیش رفت کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو جلانے کا منصوبہ متعدد سیاسی مقاصد پر مشتمل ہے۔ ایک طرف تو قرآن کی توہین اسلام کے ساتھ مغرب کی کشمکش کا تسلسل ہے، اور دوسری طرف یورپی ممالک کی آبادیاتی ساخت کو مسلمانوں کے حق میں تبدیل ہونے سے روکنے کے لیے پابندیاں لگانا اور مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کرنا ایک اور مقصد ہے۔ اسلاموفوبیا اور اسلام کی توہین، اس کے ساتھ ہی قرآن کی توہین سیاسی معاملات طے کرنے کا ایک حربہ بن چکے ہیں، جس میں نیٹو کی رکنیت کی ترکیہ کی مخالفت پر سویڈن کا رد عمل بھی شامل ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ اسلامی مقدسات کی توہین کے مقاصد کیا ہیں، یہ گستاخیاں طاقتور ہونے کی علامت کے طور پر بھی سامنے آتی ہیں، جو مغرب میں آزادی اظہار اور مذہب کے جھوٹے دعوے کو ثابت کرتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام دریچے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی مشاہیر۔ اور سامعین، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
واپس ہی سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی مشاہیر میں آج ہم 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں صدی عیسوی میں ایران اور دنیا کی ایک مشہور شخصیت طالب عاملی کے بارے میں آرائز پیش کریں گے۔ امید ہے اس پروگرام سے بھی آپ مستفید ہوں گے۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، آج کے پروگرام میں ہم ایران اور دنیا کی ایک اور نامور شخصیت طالب عاملی کی زندگی، آثار اور افکار کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ جو 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں صدی عیسوی کے ایک مشہور شاعر تھے۔ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین استفادہ کر سکیں گے، اس کے لیے پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ طالب عاملی کی سوانح حیات بہت دلچسپ ہے۔ ایک ایسے نوجوان شاعر کی سوانح عمری ہے جو محبت میں ناکامی کی وجہ سے اپنے وطن سے بے گھر ہو گیا تھا اور ایک دوسرے ملک میں اعلیٰ ترین سیاسی و ادبی مقام تک رسائی حاصل کی اور شہرت اور شان و شوکت کے عروج کے دور میں جوانی میں ہی دار فانی کو ودا کہا۔ ایک ایسی کہانی جو زیادہ تر افسانے کی مانند ہے، اور اگر صفویہ دور کے تذکروں میں طالب عاملی کی زندگی اور شعر و شاعری کا ذکر نہ ہوتا تو یہ باور کرنا مشکل تھا کہ طبرستان کے مویشی پالنے والوں اور جنگل کے باسیوں سے محبت کرنے والا یہ دیوتا، کہ جس کی آواز مازندران کے گھنے جنگلوں اور سبز چراگاہوں میں گونجتی تھی، حقیقی وجود رکھتا تھا۔ اگرچہ تاریخ کی کتابوں اور تذکروں میں ان کا اور ان کے والد کا نام صراحتاً ذکر نہیں ہوا ہے، لیکن ایک خطی نسخے کے آخر میں، کہ جو ان کے انتقال کے 4 سال بعد لکھا گیا، ان کے والد کا نام عبداللہ تحریر کیا گیا ہے۔ زیادہ تر تذکروں میں اس ایرانی شاعر کے نام اور تخلص کو محمد طالب عاملی ذکر کیا گیا ہے۔ نظم کا مجموعہ طالب طالبہ، کہ جس میں طالب کی زندگی اور ان کی دربدری اور آوارگی کو مقامی زبان میں پڑھا گیا ہے، طالب کا ذکر شاعر کے شاعرانہ نام یا تخلص کے طور پر کیا گیا ہے۔ جن مصنفین نے طالب عاملی کی سوانح عمری تحریر کی ہے، ان میں سے کسی نے بھی ان کے سال پیدائش اور عمر کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہے، لیکن یہ سب نے لکھا ہے کہ طالب جوانی میں ہی ایران سے ہندوستان چلے گئے تھے، اور وہیں انہوں نے اعلیٰ ادبی عہدوں پر پہنچنے کے بعد کم عمری میں ہی زندگی کو الوداع کہہ دیا۔ کتاب تذکرہ میخانہ کے مصنف میر عبد النبی فخر الزمانی قزوینی، کہ جو ایک مدت تک طالب عاملی کے ہم نشین اور مونس و ہمدم رہے تھے، کہتے ہیں جوانی کی بہار کے اوائل میں ہی وہ اپنے وطن سے چلے گئے۔ کتاب لطائف الخیال کے مصنف محمد عارف شیرازی، کہ جو طالب عاملی کے ہم اثر اور ہمدم تھے، لکھتے ہیں طالب 1010 ہجری قمری میں مازندران سے عراق چلے گئے۔ طالب کی نظموں کے مطابق وہ تقریباً 19 سال کی عمر تک آمل میں ہی زندگی گزارتے تھے۔ اگر طالب عاملی کے دوست اور ہمدم محمد عارف شیرازی کی بات کو قبول کر لیں تو بظاہر ان کی اس بات کی صحت میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ طالب عاملی 1010 ہجری قمری میں تقریباً 19 سال کے تھے۔ اس لحاظ سے وہ تقریباً 991 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ تاریخ طالب کے ہم عصروں کی تحریروں سے بھی مطابقت رکھتی ہے۔ مجموعی طور پر ایران کے باصلاحیت شاعر طالب کی زندگی کے دور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور مازندران میں رہائش کا دور ہے، کہ جو پیدائش کے سال یعنی 991 سے 1010 ہجری قمری تک کے درمیانی برسوں پر مشتمل ہے۔ دوسرا دور طالب عاملی کی ایران کے دیگر شہروں میں رہائش کا دور ہے، کہ جو احتمالاً 1010 سے 1016 کے درمیانی برسوں کا عرصہ ہے۔ تیسرا دور کہ جو 1016 سے 1028 ہجری قمری کے برسوں پر مشتمل ہے، کہ جو ان کے ہندوستان سفر کرنے اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں ان کے رہائش پذیر ہونے کے برس ہیں۔ اور چوتھا دور ہندوستان میں ملک الشعراء طالب کا 1028 سے 1036 کے درمیانی برسوں کا دور ہے، اور پھر 1036 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ محمد طالب آملی نے تقریباً 991 ہجری قمری میں اہل علم اور خوشحال گھرانے میں دنیا میں قدم رکھا۔ اس بات کے شاہد خود طالب کے تحریر کردہ مطالب کے علاوہ ان کی بہن ستی نساء بیگم بھی ہیں، کہ جن کو بعد میں ہندوستانی بادشاہوں کے توسط سے صدر النساء کا لقب ملا۔ وہ اپنے زمانے کے علوم میں اپنے ہم عصروں میں برتری کی حامل تھیں۔ ان کا شمار ماہر طبیبوں میں ہوتا تھا اور وہ ہندوستانی شہزادیوں کی استاد تھی۔ بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی طالب آملی اپنے زمانے کے ان بیشتر علوم و فنون سے آشنا ہو گئے تھے جو معاشرے کے متمول طبقے کے بچوں سے مخصوص تھے۔ طالب نے ایک قصیدے میں کہ جو آمل کے حاکم کے لیے کہے ہیں، اپنے دور کے علوم و فنون پر مسلط ہونے کا ذکر کیا ہے۔ طالب نے اپنی نظموں میں اپنے خوشخط ہونے کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان کے ہم عصر بھی اس بارے میں ان سے متفق ہیں۔ طالب کے اشعار کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بزرگوں کے اشعار کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ طالب نے اپنے دور کے رائج علوم و فنون کے حصول کے علاوہ مارشل آرٹس، گھڑ سواری اور شوٹنگ کے فنون بھی سیکھے، کہ جو اشرافیہ کے نوجوانوں میں مقبول تھے، اور اپنے اشعار میں انہوں نے بارہا اپنا تعارف ایک مرد جنگ اور جنگجو کے طور پر کیا ہے۔ طالب نے گھوڑ سواری کے فن کے بارے میں اپنی دلچسپی کا متعدد نظموں میں ذکر کیا ہے، اور گھوڑ سواری کے بارے میں خوبصورت اشعار بھی کہے ہیں۔ وہ اپنا زیادہ تر فارغ وقت شکار، شوٹنگ، گھوڑ سواری اور چرواہوں اور جنگل میں رہنے والوں کے درمیان گزارتے تھے، اور ایسے اشعار کہتے تھے جو ان کی لطیف فکر اور شاعرانہ فطرت کی علامت اور ان کا ادبی سرمایہ تھے۔ طالب آملی کی زندگی کے اس دور کے ایسے دل نشین اشعار اور غزلیات دستیاب ہیں جن کا جائزہ لینے سے ان کی لطیف شاعرانہ طبیعت سے آگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے پہلوؤں اور اس دور کے حالات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ طالب 1010 ہجری قمری میں آمل سے کاشان چلے گئے تھے۔ جن لوگوں نے طالب کی سوانح عمری بیان کی ہے، ان میں سے کسی نے بھی ان کے اس سفر کا مقصد ذکر نہیں کیا ہے۔ تاہم ان کے کاشان کے سفر کے محرکات کو ان کے ہم عصروں کی تحریروں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ کاشان میں طالب آملی کے نامور اور مشہور رشتہ دار تھے، جن کا تعلق صفوی دربار سے تھا۔ طالب کے خالہزاد بھائی حاذق اور ماہر طبیب تھے۔ حکیم رکن الدین مسعود، جو رکنا سے مشہور تھے، وہ ایک ماہر طبیب اور نامور شاعر تھے، اور وہ شاہ عباس کبیر کے دربار میں رہتے تھے، اور بادشاہ ان کا خاص احترام کرتا تھا۔ حکیم رکنا اکبر بادشاہ اور شاہ جہاں کے دور میں ہندوستان گئے، اور وہاں دربار میں طبابت اور شاعری میں مشغول ہو گئے، اور کچھ عرصے کے بعد ایران واپس آ گئے۔ ماضی میں شاعروں کے لیے ترقی و شہرت اور دولت و ثروت کے حصول کا اہم ترین ذریعہ، یا بالفاظ دیگر شاعری کے پیشے کا مادی استعمال، بادشاہوں کے دربار میں ان کی رسائی کا سب سے اہم وسیلہ تھا۔ اس بنا پر طالب آملی بھی، کہ جو مازندران کے ماحول کو اپنی اعلیٰ طبیعت کی وجہ سے چھوٹا اور محدود سمجھ رہے تھے، اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کے مطابق کوئی مقام و منصب حاصل کرنے کے لیے کاشان گئے، تاکہ وہاں اپنے خالہزاد بھائیوں کے توسط سے شاہی دربار میں آمد و رفت رکھ سکیں، اور اس طرح خود کو اصفہان میں شاہ عباس کبیر کے دربار میں پہنچا سکیں۔ بہت سے محققین کا خیال ہے کہ طالب کی آمل سے کاشان ہجرت کی اصلی وجہ عشق میں ان کی ناکامی تھی۔ البتہ طالب آملی کی سوانح عمری لکھنے والے کسی بھی مورخ نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن اگر طالب و زہرا کی عاشقانہ مثنوی کہ جو خسرو اور شاہی اور شیرین نظامی کے وزن پر اور مقامی مازندرانی زبان میں لکھی گئی ہے پر توجہ کی جائے تو شاید آمل سے طالب آملی کے کاشان ہجرت کرنے کی وجہ کو درک کیا جا سکتا ہے۔ مازندران کے چرواہے، گلابان اور مقامی گلوکار خاص طور پر آمل اور نور شہروں میں طالب طالبہ کے نام سے اشعار پڑھتے تھے اور ان لطیف و عاشقانہ اشعار کے ہیرو اور عاشق طالب اور اس کی معشوقہ زہرا تھی۔ اس مثنوی میں طالب کو زیادہ تر طالب فرامرز کہا گیا ہے۔ بعض افراد نور شہر میں واقع فرامرز نام کے ایک قبیلے میں سکونت کے پیش نظر طالب آملی کو اسی طائفے یا قبیلے سے نسبت دیتے ہیں اور زہرا جو طالب کی معشوقہ تھیں ان کو زیادہ تر زہرا زرنگار کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ مثنوی طالب اور زہرا کے اشعار مکتوب نہیں ہیں اور بہت مشکل سے اس کے شاید 200 اشعار اکٹھے کیے جا سکیں۔ طالب و زہرا کی داستان میں اشعار سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ طالب اور زہرا کے درمیان عشق و محبت ناکام ہو جاتی ہے اور طالب آمل سے کاشان اور وہاں سے ہندوستان ہجرت کر جاتے ہیں۔ سامعین، آئندہ پروگرام میں بھی ہم اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں پروگرام ایرانی مشاہیر سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔